الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم لوگ جس چیز سے نامانوس ہوں اس سے دوبارہ مانوس ہونے کے اندر ان کو وقت لگتا ہے. دین سے عمومی طور پر لوگ آج کے دور میں نامانوس ہو گئے ہیں. دنیا داری، دنیا پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی، یہ چیزیں عام ہیں اور خدا پرستی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دین چونکہ خدا پرستی سکھاتا ہے اس لیے دین سے مانوسیت بھی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب دین سے مانوسیت کم ہوگی تو دین کے جو شعبے ہیں ان سے بھی مانوسیت کم ہوگی. دین کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. کسی شعبے کا کام دین کے علوم کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، کسی شعبے کا کام دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کا ہوتا ہے جس کو اقامت دین کہتے ہیں، کسی شعبے کا کام دین کی ترویج اور اشاعت ہوتا ہے جس کو کہ دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں، اور کسی کا کام اس دعوت و تبلیغ کے اگلے مرحلے کو انجام دینا ہوتا ہے جس کو کہ جہاد کا کام کہتے ہیں. لیکن دین کا ایک شعبہ ہے جس کو تزکیہ اور احسان، تصوف و سلوک کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس شعبے سے امت دوسرے شعبوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ نامانوس ہو چکی ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا اچھمبا لگتا ہے، ایک عجیب بات لگتی ہے. تصوف کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، اس بات سے ہم اب واقف نہیں رہے. لمبا عرصہ ہوا جب تصوف کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھنا عوام الناس کے اندر سے ختم ہو گیا. چند ایک خواص رہ گئے جو کہ تصوف کو سمجھتے بھی تھے اور تصوف کے اوپر عمل بھی کرتے تھے. یہ تزکیہ نفس کی محنت ہے اور اس کے لیے مشائخ عظام خانقاہوں میں بیٹھ کر یا تبلیغی اسفار کر کے اس محنت کو امت کے اندر کرتے تھے، لیکن اس کی تعداد کرنے والوں کی بہت کم رہ گئی. تو اس وجہ سے امت کا ایک بڑا حصہ جو کہ دین کے دوسرے شعبوں سے مانوس تھا بھی، وہ بھی تصوف سے غیر مانوس ہو گیا. تزکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے، کیوں کرنی ہوتی ہے، کیسے کرنی ہوتی ہے، اس سے دیندار لوگ بھی، حتیٰ کہ دیندار تو کیا، علماء کرام بھی بڑی حد تک غیر مانوس ہو گئے. اور اگر مانوس رہے بھی تو چونکہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے دین کو، علم کو کتابوں سے حاصل کرنا، تو کتابوں کے اندر تصوف کا جو طریقہ کار لکھا ہوا تھا انہوں نے کتابوں سے اسی کو پڑھا اور سمجھا کہ یہی ہے تصوف. حالانکہ اس کی ایک حقیقت تھی، اس کی ایک تفصیل تھی جو کہ تھیوریٹیکل نہیں بلکہ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل چیز کو آپ کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتے، پریکٹیکل چیز انسانوں سے حاصل کی جاتی ہے. یہ ایک زندہ حقیقت ہوتی ہے جو کہ زندہ لوگوں سے حاصل کی جاتی ہے. کتابوں سے آپ کو کسی چیز کی تھیوری حاصل ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکل حاصل نہیں ہو سکتا. تو کتابوں سے تصوف کی جو حقیقت کو سمجھا گیا وہ حقیقت غلط نہیں تھی، لیکن دور اور زمانے کے مطابق اس حقیقت کی امپلیکیشنز تبدیل ہو جاتی ہیں. حالات کے مطابق جو ہے وہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے یہ بدلتا رہتا ہے. تو آج کے دور میں تصوف کی کیا سگنیفیکنس ہے اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، یہ کتابوں سے نہیں مل سکتا. اس لیے کہ کتابیں جو ہیں وہ پہلے لکھی گئی تھیں، وہ ایک الگ دور تھا، اب ایک دور الگ ہے. تو تصوف کو ہم قیاس کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جن کو کہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جیسے کہ دین کے دوسرے شعبے ہیں، علم کا شعبہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہی کی جیسی کوئی چیز ہوگی، یا دعوت و تبلیغ کے جیسی کوئی چیز ہوگی، یا اقامت دین یا جہاد کے جیسی کوئی چیز ہوگی. اس وجہ سے ہم مشائخ کو جو کہ تصوف کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی علماء دین کے اوپر قیاس کرتے ہیں. علماء دین کا کام ہوتا ہے دین کے علوم کی حفاظت کرنا، صحیح صحیح علم اس کو سیکھنا اور آگے سکھانا، مدارس میں بیٹھ کر کے درس و تدریس کا کام کرنا، پڑھنا اور پڑھانا، یہ ہوتا ہے علماء دین کا کام۔ تو ہم علماء دین سے اگر دین میں ذرا آگے بڑھے اور علماء کے ساتھ تعلق بنایا تو ہم نے مشائخ کو بھی علماء سمجھنا شروع کر دیا۔ یا ہمارا تعلق تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ تھا، تو دعوت و تبلیغ کے اندر جس طرح سے گھر کو چھوڑ کر کے باہر نکلا جاتا ہے اور باہر جا جا کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف، بلکہ مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے، تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کا یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ نظام ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ تصوف کا بھی جو ہے وہ یہی نظام ہے اور مشائخ کا بھی یہی کام ہے۔ یا دین کو اسٹیبلش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، جو کہ ایک امیر کا کام ہوتا ہے، امیر شریعت ہوتا ہے بندہ، ایک قاضی ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ دین کو نافذ کرے، امر کرے اور نہیں کرے، اور اس کے اوپر جب بات سیدھے ہاتھوں سے نہ مانی جائے تو پھر اس کے لیے ہتھیار اٹھائے، فورس استعمال کرے، جس کو کہ جہاد کہتے ہیں۔ تو پچھلے چند سالوں سے دنیا کے حالات کے اندر چونکہ یہ والی محنت بھی دوبارہ سے شروع ہوئی اور اس سے کافی حد تک دیندار لوگ مانوس ہو گئے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کے اوپر تصوف کو بھی قیاس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن تصوف در حقیقت ان سب سے ایک مختلف حقیقت ہے، ان سب سے ایک مختلف چیز ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے کہ مانوسیت عوام کے اندر تقریباً ختم ہو چکی، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا علماء کرام میں بھی تقریباً ختم ہو چکی۔ یہ چند حضرات جو اپنے خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر کے یہ محنت کر رہے تھے اور ان کے پاس صحیح نیت کے ساتھ آنے والے چند افراد جو کہ صحیح طور پر واقعی اپنے تزکیہ نفس کے لیے ان مشائخ کے پاس جا رہے تھے، صرف ان چند لوگوں میں محصور ہو کر کے رہ گئی اور باقی لوگ اس سے بالکل نامانوس ہو گئے۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے اس محنت کو دوبارہ سے عوام کے اندر چلانے کا جو کام لیا ہے، تو اس کی وجہ سے عوام کو اس ٹرم سے دوبارہ سے مانوسیت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ مانوس نہیں ہو پائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ مشائخ سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھا پا نہیں رہے، بلکہ الٹا وہ ان کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، یہ بھی ایک نقصان کا کام ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ الٹا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں، یہ تو اور زیادہ بڑا نقصان کا کام ہے نا۔ تو یہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کو دوبارہ بار بار سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مشائخ کو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ایک سیلیبریٹی ہوتا ہے نا کسی بھی فیلڈ کے اندر، جیسے کہ کسی دنیاوی تعلیم کے اندر کسی نے بہت زیادہ مقام بنا لیا تو اس کو ہم وہاں کا سیلیبریٹی بنا لیتے ہیں، بہت بڑی فگر، ایک آئیڈل فگر بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کھیلوں کے اندر کوئی بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو ہم اس کو کھیلوں کی دنیا کی سیلیبریٹی مان لیتے ہیں، جی یہ کرکٹ سٹار ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے شعبے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہر شعبے کی ایک سیلیبریٹی ہوتی ہے، ہر شعبے کی ایک سٹار ہوتا ہے، اور سٹارز تک لوگ جو ہیں وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر ایک محاورہ ہے، ٹرائنگ ٹو ریچ دا سٹارز۔ تو سٹارز تک جو ہے نا وہ ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، لیکن سٹارز تک پہنچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک مزاج بنا ہوتا ہے انسانوں کا کہ بھی ہم نے وی ہیو ٹو ریچ اپ ٹو دا سٹارز، پہنچ کبھی بھی نہیں پاتے۔ تو تصوف کے اندر بھی جو مشائخ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کام لیا، تو ان کو بھی ہم نے سٹارز بنا لیا ہے، سیلیبریٹی بنا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سٹارز تک پہنچیں یا سٹارز سے جو ہے وہ برکتیں حاصل کریں، ستاروں کی روشنی حاصل کریں، اس کو دینی زبان کے اندر کہہ دیں گے برکتیں حاصل کرنا۔ تو تصوف کے مشائخ کو آج کے دور میں ہم نے برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ان کی ناقدری ہے۔ برکتیں تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے اکابر ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے۔ تو برکت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر اچھی چیز کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اللہ والے تو سب سے زیادہ برکت والی چیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان کے قلوب کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کرنے والے بندوں کے دلوں کو دن میں 70 دفعہ محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو کیا تجلیات ان کے دلوں پر نازل ہوتی ہوں گی؟ تو ان کے اندر برکتیں تو ہوتی ہیں، اور برکتیں جو ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہاں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ کور پرپز نہیں ہوتا، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا کہ صرف برکتیں بانٹتے پھریں، ان کا مقصد اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، بلکہ جو غلط فہمی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، پہلے ہم ایک دوسری مثال دیتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی پاگل خانے گیا، اور پاگل خانے جا کر کے اس کو ایک پاگل ملا، نفسیاتی مریض ملا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اچھا خاصا تھا، مجھے لوگوں نے نا پاگل کہہ کر کے یہاں پہ داخل کر دیا ہے، حالانکہ میں تو اچھا خاصا ہوں، مجھے تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ شخص نا ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ ہاں ہر پاگل یہی سمجھتا ہے کہ وہ تو اچھا خاصا ہے، اس کو تو پاگل خانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں نے اس کو پاگل سمجھ کر کے پاگل خانے میں داخل کر دیا ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی یہاں پر آنے کی، تو ہر پاگل یہی سمجھتا ہے۔ تو اب اس بات کو اگر ہم سمجھیں، دل کے کانوں سے اس کو سنیں، تو اب ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم میں سے ہر ایک پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پروردگار کا دیا ہوا ہے، ہم اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے گھر کے اندر رہتے ہیں، اسی کی دی ہوئی عزتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی مان کر نہیں چلتے، ہم اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو ہم کتنے برے ہوئے، ہمارے اندر کتنی خرابی ہوئی کہ ہم اپنے منعم حقیقی کا شکر ادا نہیں کریں، بلکہ الٹا ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کریں، ہم اس کے دشمنوں کے راستے کے اوپر چلیں، ہم اس کے دشمنوں کی مان کر کے زندگی گزاریں، ہم اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے طریقے کو چھوڑ کر کے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کی زندگی کے طریقے کے اوپر عمل کریں۔ کتنے زیادہ ہم برے ہوں گے، بلکہ در حقیقت کتنے بڑے ہم بیمار ہوں گے، کتنے بڑے بیمار ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں بتائے کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے، تو ہم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم بیمار نہیں ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے علاج کرانے کی، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہم کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے، یا اگر ہم کچھ نیکی کے عمل کرتے بھی ہیں تو ہم اسی کے اوپر فریفتہ ہوتے ہیں، اسی کے اوپر ہم توکل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں نیکی کے عمل۔ جیسے جواب دیتے ہیں نا، میں نمازیں پڑھتا تو ہوں، یہ جواب دیتے ہیں نا، میں نمازیں پڑھتا تو ہوں، اب وہ کیسی نمازیں پڑھتا ہوں، کیا نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تفصیلات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم احسان اپنا جتلا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم اکنالج نہیں کرتے کہ میں گناہ کرتا تو ہوں، یہ کوئی نہیں کہتا میں گناہ کرتا تو ہوں۔ تو ہم بیمار ہیں، لیکن ہم بیماری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا ہماری مثال اس پاگل کے جیسے نہیں ہے جس کے پاس وہ آدمی آیا تھا پاگل خانے میں، اس نے کہا جی میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اچھا خاصا تھا، مجھے لوگوں نے پکڑ کے پاگل خانے میں بند کر دیا ہے۔ تو اس آدمی نے ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ ہاں ہر پاگل یہی سمجھتا ہے۔ تو ہم نفسیاتی لیول کے مریض ہیں، ہم عام مریض نہیں ہیں، ہم نفسیاتی لیول کے مریض ہیں۔ تصوف اور سلوک جو ہے یہ مرض کے علاج کا نام ہے، علاج معالجے والے سسٹم کا نام ہے، ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اور اس سے علاج کروانا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو علاج کے قابل نہیں سمجھتے، علاج کا لائق یا علاج کے قابل کی بات نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو علاج کا ضرورت مند نہیں سمجھتے کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ اصل میں مشائخ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، اور صحیح نیت کے ساتھ آتے ہیں. جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اچھی نیت اور ایک چیز ہوتی ہے صحیح نیت. اچھی نیت تو بہت ساری ہو سکتی ہیں کسی بھی کام کرنے کی، لیکن صحیح نیت جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. تو مشائخ کے پاس آنے کی اچھی نیتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا برکتیں حاصل کرنا. تو برکت حاصل کرنا کوئی بری نیت نہیں ہے، برکت حاصل کرنا بہت اچھی نیت ہے. ان کی باتیں سننا، ان کے علم کو حاصل کرنا، جو وہ دعوت و تبلیغ کی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا، اقامت دین کی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا، یہ ساری کی ساری بہت اچھی نیتیں ہیں. لیکن یہ مشائخ کے پاس آنے کی صحیح نیت نہیں تھی. مشائخ کے پاس آنے کی صحیح نیت اپنا علاج کروانا ہوتا ہے. تو جو لوگ مشائخ کے پاس علاج کی نیت سے آتے ہیں نا، ان لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں جو کہ علاج کی نیت سے نہیں آ رہے یا سرے سے ان کے قریب ہی نہیں آ رہے، یہ فرق نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں اور یہ بیمار نہیں ہیں. جو آ رہے ہیں وہ بیمار نہیں ہیں اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ بیمار ہیں، یہ فرق نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس صحت مند انسان نہیں آتا. صحت مند انسان کو ڈاکٹر کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحت مند انسان تو زیادہ سے زیادہ اگر ڈاکٹر کے پاس آئے گا نا، تو وہ صرف اس لیے آئے گا کہ ڈاکٹر سے میں صحت کے کچھ اصول حاصل کروں اور ان اصولوں کو میں دوسرے بیماروں تک پہنچاؤں، ان لوگوں تک پہنچاؤں جو کہ بیمار ہیں. اس نیت سے تو صحت مند انسان ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے. ورنہ صحت مند انسان کے پاس دنیا میں کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. اس کو اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اس کو اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے، اپنی جاب کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، ان کو انٹرٹینمنٹ کروانی ہوتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہوتا ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ ایک صحت مند انسان کرتا ہے. بھائی اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے؟ زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے آئے گا نا کہ وہ چند لوگوں کو جو کہ بیمار ہیں جانتا تھا، اور وہ بیمار لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس آ نہیں رہے تھے. تو اب یہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تاکہ میں کچھ اچھی باتیں صحت کے بارے میں سن کر کے، پریکاشن کے بارے میں سن کر کے، علاج کے بارے میں سن کر کے یہاں سے جاؤں، تاکہ میں ان بیمار رشتے داروں تک پہنچاؤں، اپنے بیمار دوستوں تک پہنچاؤں کہ شاید وہ بھی جو ہے وہ علاج کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنا علاج کرا لیں. اسی وجہ سے خالی صحت مند انسان آئے گا. ادر وائز ڈاکٹر کے پاس جو بھی آتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ ڈاکٹر کے پاس تو بیمار ہی آتا ہے نا. تو جتنے لوگ مشائخ کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب دراصل بیمار ہوتے ہیں، سب کے سب بیمار ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے ان بیماروں میں اور دوسرے بیماروں میں جو کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں آ رہے وہ نفسیاتی بیمار بھی ہوتے ہیں. نفسیاتی بیمار کیونکہ وہ اپنی بیماری سے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیماری کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے علاج کی کیونکہ میں تو بیمار ہوں ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جا نہیں رہے ہوتے. لیکن جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ والا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس بات کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے شرط بھی لگا دی کہ صحیح نیت کے ساتھ جو مشائخ کے پاس آتے ہیں، یعنی علاج معالجے کی نیت کے ساتھ جو مشائخ کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ علاج کی نیت سے جو مشائخ کے پاس آتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نفسیاتی بیمار نہیں ہوتے ہیں. تو صرف یہ فرق ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ مشائخ تصوف جو ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس مریض ہی آیا کرتے ہیں، اس وجہ سے دور بیٹھے ہوئے لوگ مشائخ کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو لوگ اٹھ بیٹھ رہے ہیں انہوں نے تو یہ غلطیاں کری ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی جب اتنے قریب رہنے والے بھی ایسے ہیں تو پھر کیا فائدہ ان کے پاس جانے کا؟ اگر اتنے قریب رہنے والے بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں یا کسی اور قسم کی غلطی کے اندر مبتلا ہیں، تو پھر ہمیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم تصوف کو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم اس کو گویا کہ ایک قاضی اور جو عوام ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے جس کے اوپر کے قاضی کو دین نافذ کرنا ہوتا ہے، یا امیر کو دین نافذ کرنا ہوتا ہے, ہم اس نظر سے مشائخ کو دیکھ رہے ہو, حالانکہ یہ مشائخ کا کام نہیں ہوتا. مشائخ کا کام دین کو نافذ کرنا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ لوگ ہیں یہ والی غلطی کیوں کر رہے ہیں اور شیخ صاحب ان کو منع کیوں نہیں کرتے, اور وہ غلطی کیوں کر رہے ہیں اور شیخ صاحب ان کو منع کیوں نہیں کرتے, اور ایسا ان لوگوں نے کیوں کیا اور شیخ صاحب نے ان کو منع کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوئی امیر ہے, شیخ صاحب کوئی حاکم ہے, شیخ صاحب کوئی قاضی ہے. مفتی کا بھی یہ کام نہیں ہوتا. آج کے دور میں جو مفتی ہیں نا, یہ کیوں ہے مفتی, یہ قاضی کیوں نہیں ہے, یہ صرف مفتی کیوں رہ گئے؟ قاضی بھی مفتی ہوتا ہے لیکن مفتی قاضی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی فتویٰ دیتا ہے اور پھر فتوے کو انفورس بھی کرواتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک حکومت کا نظام ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے. عدلیہ کا جو سسٹم ہے نا, اسلامی حکومت کے اندر عدلیہ کے ہی سسٹم کو قاضی کا سسٹم کہتے ہیں. اور عدلیہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہر ملک کی, کہ عدلیہ کو مکمل کے مکمل انتظامیہ کی سپورٹ حاصل ہوگی, پولیس کی سپورٹ حاصل ہوگی, حتیٰ کہ فوج کی سپورٹ حاصل ہوگی. یہ لوگ جو ہے نا, جو پولیس والے ہوتے ہیں, فوج والے ہوتے ہیں, حکومت والے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ حلف اٹھاتے ہیں اس بات کا کہ عدلیہ جو فیصلہ دے گی عوام کے اوپر اس کا ماننا ضروری ہے, اگر عوام نہیں مانے گی تو وی ول یوز دا پولیس فورس ٹو انفورس, اور اگر پولیس فورس جو ہے اس کام میں ناکام ہو جائے گی تو وی ول برنگ ان دا آرمی, ہم آرمی کو بلائیں گے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ عدلیہ کا حکم نافذ کروائیں گے. یہ حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے حکومت والوں نے. اسی طریقے سے اسلامی حکومت کے اندر قاضی کا کام بھی تھا فتویٰ دینا, اور فتویٰ کے اوپر پھر عوام کو عمل کرنا ہوتا تھا. اگر نہیں کرے گی تو پھر پیچھے سے خلیفہ وقت جو ہے وہ اس فتوے کو انفورس کروائے گا. لیکن اب کیا ہے, اب قاضی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. تو اب کیا رہ گئے, قاضی ختم ہو گئے, صرف مفتی رہ گئے. تو مفتی کا صاحب کا بھی کام نہیں ہے انفورس کروانا, مفتی صاحب جو ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ فتویٰ دے سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, وہ بھی کسی کو اوپر انفورس نہیں کر سکتے. تو جب وہ انفورس نہیں کر سکتے تو بھائی ڈاکٹر صاحب کہاں سے انفورس کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کا تو معاملہ بہت بھی زیادہ مختلف ہے نا, اس لیے کہ مفتی صاحب کو تو تھیوری کا پتہ ہوتا ہے, وہ تھیوریٹیکل ایک فیصلہ دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو پوچھنے والے کے اندر باہر کو جانتے ہیں, کیونکہ شیخ صاحب کو اپنے مریض, ڈاکٹر صاحب کو اپنے مریض کا پتہ ہوتا ہے, شیخ صاحب کو اپنے سالک جو ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں یہ تو مریض ہیں, اور کس درجے کے مریض ہیں اس کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر میں ان کو منع کروں گا نا کوئی کام کرنے سے تو انہوں نے مانی نہیں ہے. دراصل انہوں نے یہ اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں, ابھی ان کا علاج اس لیول تک نہیں ہوا کہ یہ میری کہی ہوئی بات کو مانے. بلکہ الٹا کیا ہوگا, اگر میں ان کو کوئی بات کہوں گا نا تو یہ میری نہ ماننے کے خالی اکتفا نہیں کریں گے, بلکہ یہ دراصل یہاں سے چلے جائیں گے, اور چلے جانے کے بعد جیسے ہی یہاں سے باہر نکلیں گے ویسے ہی باہر چونکہ شیطان اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے, شیطانی نظام اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے, تو یہ یہاں سے نکلتے کے ساتھ ہی اس منہ کے اندر پھنس جائیں گے, اس نظام کے اندر گھس جائیں گے, اور پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے مشائخ جو ہے نا وہ منع نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی منع کرنے کی, ان کا یہ منصب نہیں ہوتا منع کرنے کا, منع کرنے کا منصب دوسروں کا ہوتا ہے, اور وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سسٹم ہم سے چھین لیا گیا ہے, ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے ہماری اپنی ناقدریوں کی وجہ سے. جس بھی چیز کی ناقدری کریں گے نا, جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی اس کی ناقدری کریں گے, وہ چیز ہم سے چھین لی جائے گی. ہم نے اسلامی حکومت کی ناقدری کری, ہم نے اس قاضی کے سسٹم کی ناقدری کری, اس وجہ سے ہم سے یہ چھین لیا گیا. اور ہم الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ غیر مسلموں کو الزام ٹھہراتے ہیں. جی انگریز نے آ کر کے ہم سے چھین لیا, جی فرانسیسیوں نے آ کر کے ہم سے چھین لیا, یہودیوں نے آ کر کے ہمیں اس سے محروم کر دیا. اس لیے کیونکہ ہمیں یہودی تو نظر آتا ہے, نصرانی بھی نظر آتا ہے, فرانسیسی بھی نظر آتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. اگر ہمیں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ یہودیوں نے چھین لیا. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہم سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ نے ہم سے چھین لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے اندر ندامت پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اپنی نعمت سے اس کو محروم کر دے، دراصل ہم نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا، ہم نے ہی اس کی قدر نہیں کری تھی، اس وجہ سے اللہ نے ہم سے چھین لیا. لیکن ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا نا، اس لیے کہ ہم ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ نظر ہی نہیں آتا کسی کام کے اندر ہمیں. تو اسی وجہ سے منصب جو ہے وہ شیخ کا نہیں تھا. شیخ تو ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر تو مریض کے بیماریوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، مریض کے حالات کا اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی دوا دینے سے اس کو فائدہ ہوگا اور کس دوا سے اس کو نقصان ہو جائے گا، تو وہ والی دوا اس کو دیتا ہی نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی شیخ صاحب کے چاروں طرف تو ایسے لوگ ہیں، اور شیخ صاحب کے چاروں طرف تو ویسے لوگ ہیں. جی شیخ صاحب کو جو لوگ بلا رہے ہیں، جن صاحب کے جن کے پاس جا کر کے شیخ صاحب نے رہنا ہے، ان کے اندر تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں. تو اس وجہ سے نا ہم اس اعتراض کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں دراصل اپنے علاج کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی، اپنے آپ کو قابل علاج، اپنے آپ کو علاج کا ضرورت مند سمجھنا چاہیے تھا. اگر ہم اس نظر سے شیخ کو دیکھتے نا، تو پھر ہم کبھی بھی اس اعتراض کا شکار نہ ہوتے. لیکن ہم اپنے آپ کو علاج کا ضرورت مند نہیں سمجھتے، اور شیخ کو جو ہے وہ معالج نہیں سمجھتے، اس وجہ سے بڑی بڑی حرکتیں کر جاتے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ ہم نے تعلق بھی بنا لیا، بیعت بھی کر لی، ان سے جو ہے وہ معاملات سن بھی لیے، لیکن ہماری زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ یعنی عجیب و غریب قسم کے احوال آ جاتے ہیں، اور شیخ صاحب کو ہم بتاتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر بتائیں گے تو کیا فائدہ ہے یہ بات بتانے کا، یہ بات کوئی بتانے کی بھی ہے، ایسے سوچتے ہیں. ان کو بتا کے کیا فائدہ؟ اللہ کے بندے، تم نے اصلاحی تعلق بنایا ہے، تمہارے اندر اتنے بڑے بڑے روحانی امراض ہیں، غصہ، اتنا غصہ، اتنا غصہ کہ جی کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں، کیا گھر کے باہر والے، کیا گھر کے اندر والے، کیا غیر، کیا اپنے خاندان کے فرد، ہمارے غصے سے کوئی بھی محفوظ نہیں. اور جب ہم اس غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی خاندان کے فرد کے اوپر ہمیں شدید قسم کا غصہ آتا ہے، تو شیخ صاحب کے پاس ہم جاتے ہی نہیں، ان کو ہم بتاتے ہی نہیں کہ جی مجھے جو ہے یہ غصہ آیا، میں کیا کروں اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم غصے کو حق بجانب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو صحیح غصہ کیا، اس لیے کہ اس بندے نے غلط کام کیا تھا، اس وجہ سے میں اپنے غصے پر حق بجانب ہوں. جب حق بجانب سمجھ لیا اپنے آپ کو، تو بیمار تو نہ سمجھا نا اپنے آپ کو، غصہ روحانی مرض ہے. جب اپنے آپ کو حق بجانب بندہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ جو غصہ حق پہ کیا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، غلط غصہ نہیں ہوتا. لیکن شیطان کتنا مردود ہے، وہ حق کی تعریف کو بدل دیتا ہے. جو حق کی صحیح تعریف ہے، ہمیں یہ باور کرا دیتا ہے کہ جی ہم اسی حق کو حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم حق کو سمجھتے ہی نہیں. حق کیا تھا؟ غصہ کرنے کا حق کب ہوتا ہے؟ غصہ کرنے کا حق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت ٹوٹ رہی ہو. یہ نہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، یا ہمارے خاندان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، جن سے ہمیں محبت ہے ان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، چاہے اس میں ہمارا اپنا نفس آ جائے کہ یہ ہمارے نفس کے خلاف کوئی کام ہوا، یا ہمارے محبت کرنے والے رشتے دار آ جائیں کہ ان کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، تو اس کے اوپر ہمیں غصہ آ رہا ہے. یہ غصہ حق بجانب غصہ نہیں ہوتا، یہ والا غصہ حرام غصہ ہوتا ہے. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ حق بجانب ہو تم غصے کے اندر، اور جب حق بجانب ہوں گے تو پھر اس کی علاج کی کہاں سے فکر کریں گے. تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ اصلاحی تعلق آن پیپر ہونے کے باوجود ہمیں روک دیتا ہے کہ ہم اپنے یہ احوال جا کر کے بتائیں. اپنے ہی اندر یہ اندر ہم تل ملا رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر جو ہے نا ہم غصے کے اندر گھل رہے ہوتے ہیں، اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، یہاں پر بائسڈ ہو جاتے ہیں ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. وہ جو آیت ہے نا جس کے اندر ہمیں وعید سنائی گئی کہ اگر تمہارے لیے تمہارے باپوں کی محبت، تمہارے مالوں کی محبت، تمہارے کاروباروں کی محبت، تمہارے گھروں کی محبت، اور یہ ساری لسٹ گنوا کر کے کہا گیا کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے اور اس راستے میں جہاد کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے تب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے خلاف آئے۔ تو ہم اپنے گھر والوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، رشتے داروں کی محبت میں، کہ ہم دین کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں، غصے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اس کو علاج والی چیز نہیں سمجھتے کہ جی ہمیں اس کے اندر علاج بھی کروانا ہے، کیونکہ ہم نے مشائخ کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تصوف کے کام کو سمجھا ہی نہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا ریچنگ فار دا سٹارز والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ جی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، اور جی جب شیخ صاحب شہر میں آئیں گے تو بھئی ان کے جہاں جہاں بیان ہوں گے ہم سارے بیانوں میں شامل ہوں گے۔ بیانوں میں شامل ہونے سے کبھی علاج ہوا ہے؟ جی بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کے تمام سیمینارز میں، اس کا جو آغا خان ہاسپٹل میں بھی ایک سیمینار ہے، اس کا لیاقت نیشنل میں بھی ایک سیمینار ہے، اس کا ضیاء الدین یونیورسٹی کے اندر بھی ایک سیمینار ہوگا، اس کا بقائی یونیورسٹی میں بھی ایک سیمینار ہوگا۔ اب جو دل کا مریض ہے نا وہ ہر سیمینار کو جا کر کے اٹینڈ کر رہا ہے، تو سیمینارز کو اٹینڈ کرنے سے اس کا دل کا مرض دور ہو جائے گا؟ کبھی بھی دور نہیں ہوگا، لیکن اس سے اس ڈاکٹر کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر تو بڑا ڈاکٹر ہے، وہ تو بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، ہم نہ ماننے کی عادت کی وجہ سے، ہم نے جو ہے نا اپنے طور پر فائدہ اٹھانے کا ایک سسٹم تجویز کر لیا اپنے لیے کہ جی ہم سیمینار سارے اٹینڈ کریں گے، تو ایسے تو کبھی بھی ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دنیا کا ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ اس طرح سے صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹروں کو ہم نے سیلیبریٹی بنا لیا ہے، مشائخ کو بھی ہم نے سیلیبریٹی بنا لیا ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہماری ان سے بات چیت ہوتی بھی ہے نا اگر، تو ہم کیا کہتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے گا، حضرت اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ خاص کا لفظ بھی ہم لکھنا نہیں بھولتے، اپنے روحانی امراض کبھی بھی نہیں کھولے، ان کی طرف کبھی ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، اور خاص دعاؤں کے لیے ہم ہمیشہ لکھتے ہیں، تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم عام مریض نہیں کہلائیں گے، ہم نفسیاتی مریض کہلائیں گے۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ تو تصوف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اپنے علاج سے۔ جب انسان کا علاج ایک سرٹن لیول تک پہنچ جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کو مقامات ملنے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے تو علاج کرنا ہے نا، پہلے تو نیگیٹوز کو ختم کرنا ہے۔ جب نیگیٹوز ختم ہوں گے تب پازیٹوز شروع ہوں گے، اور یہی طریقہ ہمارے اسباق کا بھی یہی ترتیب ہے۔ جو شروع کے ساتھ اسباق ہیں، جن کے اندر لطائف کے اوپر اللہ اللہ کی آواز سننے کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے اندر دراصل روحانی امراض کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، روحانی امراض جو ہیں وہ دور ہو رہے ہوتے ہیں ہر لطیفے کے اوپر جب ہم صحیح طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ روحانی امراض دور ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے جو مراقبے کے اسباق ہوتے ہیں، اس کے اندر جا کر کے پازیٹیوز آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو شروع کے جو 7 اسباق، بلکہ شروع کے 9 اسباق، اس لیے کہ تحلیل کے جو 2 اسباق ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، شروع کے 9 اسباق کہنا چاہیے، ان کے اندر تو صرف نیگیٹوز دور ہونے پہ کرنے پہ محنت ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب ہی ہے بھائی، پہلے اپنی بیماریوں کو دور کرو گے تب کہیں جا کر کے بڑے کام کرنے کے قابل ہوگے نا۔ لیکن بیماریوں کی دور کرنے کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے صحت مند سمجھ کر کے آتے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس بھی اپنے آپ کو صحت مند ہی سمجھتے ہوئے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی بس چند ان کی باتیں سن لیں گے، ان سے تھوڑا سا علم حاصل کر لیں گے، تھوڑا سا ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، اور اس سے پھر ہمیں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری افضلیت، ہماری فضیلت جو ہے وہ افضلیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ہم دنیا کے اندر دین پھیلانے کے لیے اور زیادہ فٹ ہو جائیں گے، دنیا والوں کو دین پر لانے میں، دنیا والوں کو کنورٹ کر کے مسلمان بنانے کے لیے ہم اور زیادہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری نیت ہوتی ہے، اور یہ بالکل بھی صحیح نیت نہیں ہے۔ اچھی نیت ہونے سے وہ نیت صحیح نہیں بن جاتی، یہ بالکل صحیح نیت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مشائخ کے پاس آتے بھی رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی فائدہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا فائدہ تو ہو رہا ہوتا ہے نا جی، تھوڑی برکتیں مل رہی ہو، برکتیں ملنا فائدہ ہوتا ہے، تو برکتیں تو مل رہی ہوتی ہیں، صحبتوں کے تھوڑے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بری صحبت میں جانے کی بجائے اچھی صحبت میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن علاج والا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس وجہ سے چونکہ ہمیں فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا، اس وجہ سے پھر شیطان تو موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے. تو شیطان پھر نا ایسے بندے کو اور زیادہ تاک میں رکھتا ہے، پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دل میں اعتراضات ڈالتا ہے. پھر ایسے لوگ جو مشائخ کے چاروں طرف مریدین ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، جو اپنے علاج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، جی ایسے کیوں ہیں، وہ ویسا کیوں نہیں کر رہے، اور وہ ویسا کیوں کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، پہلے تو ان کے اوپر اعتراض، پھر اس کے بعد ان سے آگے بڑھتے ہیں. شیخ کے جو خلفائے کرام ہوتے ہیں، جن کو کہ شیخ نے باقاعدہ کام سپرد کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر کے شیخ صاحب کی ذات کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اعتراض کیسے شروع ہوتا ہے، جی شیخ صاحب منع کیوں نہیں کرتے، شیخ صاحب روکتے کیوں نہیں ہیں. تو یہ شیخ صاحب پر اعتراض ہوا نا، اور اس کو ہم مانتے بھی نہیں کہ ہم شیخ صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں، بھی روکتے کیوں. بھائی آپ کا قصور ہے کہ آپ شیخ صاحب کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ ان کا کام کیا ہے، کیونکہ آپ صحیح نیت سے نہیں آئے نا. آپ اگر علاج کی نیت سے آتے نا، تو آٹومیٹکلی شیخ صاحب کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جاتی، اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے، کیونکہ آپ علاج کی نیت سے آئے نا. جب آپ علاج کی نیت سے آتے، اب آپ جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے طور پہ اپنے احوال شیخ کے سامنے کھول رہے ہوتے. جب پیشنٹ کے طور پہ احوال اپنے شیخ کے سامنے کھول رہے ہوتے، اب شیخ نے آپ کا علاج کرنا شروع کیا ہوتا، تب آپ کو پتا لگتا نا کہ اچھا شیخ صاحب کا اصل کام تو یہ تھا، علاج کرنا کا کام تھا. لیکن آپ نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، تو آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ شیخ صاحب کا اصل کام کیا ہے. تو اس وجہ سے الٹے پھلٹے کاموں کے آئیڈیاز جو ہے نا، وہ شیطان دل میں ڈالتا رہے گا کہ جی شیخ صاحب کا تو یہ کام تھا، اور شیخ صاحب کا تو وہ کام تھا، اور شیخ صاحب کا تو امارت کا کام تھا، اور قاضی والا کام تھا، اور دعوت و تبلیغ والا کام تھا، اور علم والا کام تھا، اور شیخ صاحب تو یہ کام کر نہیں رہے، یا کر رہے تو صحیح طرح سے نہیں کر رہے. تو اس طرح سے شیطان جو ہے نا پھر انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس گمراہی کے راستے کے اوپر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو ان سب کی وجہ یہ بنتی ہے کہ تصوف کے کام کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تصوف کو سمجھنے کی کوشش کریں، محنت کریں، اور خصوصاً کتابوں سے جو ہے نا اس تصوف کو آج فقط سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ اس کی بھی بات آپ کو بتا کر کے ایک بار پھر یہ بات ختم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر تصوف میں جو لوگ آتے تھے، وہ پازیٹیوز میں آگے بڑھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں اتنے نیگیٹوز ہوتے ہی نہیں تھے جتنے کہ آج ہماری زندگی کے اندر ہیں. تو وہ تو نیگیٹوز سے آلریڈی پاک ہوتے تھے، یا زیادہ حد تک پاک چند ایک ہوتے تھے، اور ان کے اوپر بھی ان کو افسوس ہوتا تھا، ندامت ہوتی تھی. تو ندامت کی وجہ سے وہ نیگیٹوز جو ہیں وہ ان کے آلریڈی ختم ہوتے رہتے تھے. تو وہ جو مشائخ کے پاس آتے تھے نا، وہ پازیٹیو کی جگہ پر مزید ترقی کرنے کے لیے آتے تھے. تو اسی وجہ سے اس دور کے اندر مشائخ ہر ایک کو بیعت بھی نہیں کر لیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیعت نہیں کرتے تھے، ہر ایک کو سلسلے میں داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو پہلے ٹیسٹ کرتے تھے، آزماتے تھے، ان کو چیک کیا کرتے تھے کہ بھائی اس کے اندر اتنی استعداد ہے، اتنا اس کے اندر اخلاص ہے کہ یہ باقاعدہ ذکر و شغل کے اندر آگے بڑھ سکے گا، اور اس کے اوپر وقت جو ہم صرف کریں گے اس وقت کا فائدہ ہوگا، ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوگا اس کے اوپر. تو پہلے بندے کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، کئی کئی دن اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، اس کے بعد بیعت کرنے کی اجازت دیتے تھے. آج کہیں ایسا ہوتا ہے؟ آج بالکل ایسا نہیں ہوتا. آج جو آتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بیان ہوتا ہے، بیان کے آخر میں توبہ کے کلمات پڑھا کے بیعت کر لیتے ہیں. اور جتنے کبھی 100 لوگ ہوتے ہیں، کبھی درجن لوگ ہوتے ہیں، کبھی 1000 ہوتے ہیں، کبھی 1,00,000 لوگ بھی ہوتے ہیں. حضرت دامت وقاتم انڈیا میں گئے، 1,00,000 کا مجمع، کہیں پر 3,00,000 کا مجمع، 3,00,000 بندے جو ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھ کے بیعت ہو رہے ہیں، اور حضرت سب کو بیعت کر رہے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے کا تصوف ہوتا تھا، وہ اس دور کا تصوف ہوتا تھا، وہ احسان کے مقامات پہ پہنچنے والا تصوف ہوتا تھا. آج کے دور میں کیا تصوف ہے؟ آج کے دور میں پیورلی تزکیہ نفس والا تصوف ہے، کیونکہ ہمارا نفس اتنا گندا، غلیظ اور اتنا بیمار شدہ ہو چکا ہے جس کی کا کوئی حساب نہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا نفس کتنا بیمار ہو چکا ہے. تو آج جو ہے نا وہ تزکیہ نفس والا تصوف رہ گیا ہے. اچھا پچھلے دور سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا، پچھلا دور، تو پچھلے دور سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی آل دا وے ٹو دا بگننگ والا دور. آل دا وے ٹو دا بگننگ والا دور وہ دراصل آج کے دور جیسا تھا،
کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، کفر اور شرک میں، جیسا کہ آج بد اعتقادیوں میں مبتلا ہیں۔ ایمان کے دائرے سے ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے خارج ہو کر ایک کفر کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج بھی ویسا ہی معاملہ ہو چکا ہے جیسا کہ اس زمانے کا معاملہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو توبہ کے کلمات پڑھواتے تھے، ہر بندہ جو آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماننے کی نیت سے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیتے تھے۔ کیا تھے بھائی وہ توبہ کے کلمات؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، رائٹ؟ یہ توبہ کے کلمات ہوتے تھے کفر اور شرک کی نجاست بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ تزکیہ نفس سے وہاں بھی کام شروع ہو رہا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس میں آگے بڑھتے تھے ان کو احسان کا مقام حاصل ہوتا تھا۔ وہی صحابہ کرام پھر آگے بڑھ کے محنت و مجاہدے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا کر کے وہ پھر احسان کے لیول پہ بعد میں داخل ہوتے تھے۔ تو آج کے دور کے اندر، اچھا اس کے بعد جو دور آیا نا، جس کے اندر کہ ایک سسٹم اسٹیبلش ہو گیا، اسلامی نظام سیٹ ہو گیا، اب ماحول معاشرے سے گناہ کی نجاستیں ان جنرل ختم ہو گئیں، تو اب کیا تھا؟ اب لوگ خود بخود ماحول کی وجہ سے بھی، جس طرح سے ان کی تربیت کی جاتی تھی، جیسے ان کے ماں باپ ان کو پروان چڑھاتے تھے، ٹی وی کی نجاست نحوست موجود نہیں تھی، سیل فون کی نحوست موجود نہیں تھی، سوشل نیٹ ورکنگ موجود نہیں تھی، رائٹ؟ فیس بک موجود نہیں تھا، ٹویٹر موجود نہیں تھا، تو یہ سب نہیں تھا نا پہلے زمانے میں، یا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے مشائخ کے پاس جو جاتے تھے نا، وہ اعلیٰ درجات پہ پہنچنے کے لیے جاتے تھے، مقامات احسان حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ تو پھر ذرا ایک بہت ہی محنت طلب کام ہوتا ہے نا، اس وجہ سے مشائخ ان کو ٹیسٹ کیا کرتے تھے، ان کو جانچتے تھے، پڑتالتے تھے، ان کو پھر کہیں جا کر کے بیعت کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق بناتے تھے، پھر اپنے آپ کو پورا کا پورا ذمہ دار بناتے تھے ان کو اس مقام تک پہنچانے کا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج تو بھائی ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمارا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں، یا جو جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسے ایسے گناہ لوگ کر رہے ہیں، ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسی شکوک و شبہات کے لوگ شکار ہیں کہ نہ جانے کس کا ایمان سلامت ہے، کس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تو مشائخ کسی کو بھی منع نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ آیا میرے پاس، کم از کم توبہ کے کلمات پڑھے گا، اگر یہ ایمان سے خارج ہو چکا اپنے کسی کلمے کی وجہ سے، اپنے کسی بات کی وجہ سے، تو کم از کم ایمان میں واپس تو آ جائے گا، کم از کم دوبارہ مسلمان تو بن جائے گا، پھر آگے گناہ چھوڑنے کی اس کو توفیق ہوئی تو گناہ بھی چھوڑ دے گا، لیکن کم از کم ایمان کے دائرے میں واپس تو آ جائے گا۔ اس وجہ سے کسی کو بھی نہیں پیچھے چھوڑتے، کسی کو بھی نہیں منع کرتے۔ اور پھر آنے کے بعد بھی جب وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی زندگی کے دھارے کو تبدیل کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے، پھر بھی دنیا کی محبت ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ وہی فیشن، وہی دنیا پرستی، وہی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ آج اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ ان کو منع کرنے سے یہ بھڑک اٹھیں گے، اور بھڑک کر کے انہوں نے یہ نہیں کہ جی مجھے ذلیل کر دینا، ان کو اپنی عزت کی ایسی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے ذلیل کر دیں گے، نہیں، بلکہ وہ ایسے مزید بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے کہیں ان کے لیے جو ہے نا کوئی برا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ مشائخ اس وجہ سے بھی ان کو نہیں ڈانٹتے کہ وہ بھڑک کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی پرماننٹلی برا فیصلہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے دل پہ مہر ثبت کر دی جائے، ان کے لیے کوئی بڑی سزا کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے، یا یہ کہ وہ خود ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور باہر تو پورا کا پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ کفر کی دعوت دے رہا ہے، ہر طرف کفر جو ہے وہ منہ پھاڑے کھڑا ہوا ہے کہ کہاں سے مسلمان آئیں اور میرے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے مشائخ منع نہیں کرتے۔ تو یہ فرق ہے پرانے تصوف میں، یعنی جو میڈیول ٹائمز کا، جو مڈل ٹائمز کا جو تصوف تھا نا، بالکل شروع کا نہیں، جو مڈل ٹائمز کا جو تصوف تھا اس میں، اور آج کے تصوف میں جو کہ آخری دور ہے، دجال کا دور، فتنہ عظیم کا دور، اس دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آئے گا. دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ صرف اور صرف قیامت کا فتنہ ہے, صرف اور صرف قیامت کا فتنہ. اور قیامت کو ہم جانتے ہیں, قرآن جنہوں نے پڑھا ہے سمجھتے ہیں, حدیثیں جس نے پڑھی ہیں کہ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. نبأ العظیم, ایک بڑی خبر ہے قیامت کی خبر, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کہہ رہے ہیں, اور بڑے جس کو بڑا کہتے ہیں وہ واقعی بڑی ہوتی ہے. تو دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ صرف قیامت کا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ دنیا نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دنیا نے اتنا بڑا فتنہ دیکھا نہیں ہے کبھی. تو سوچیں ہم اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں, کیونکہ دجال کے آنے کی بہت ساری علامات آج پوری ہو چکی ہیں. بہت ساری علامات اس آخری دور کی جو حدیث پاک میں آئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو اس بارے میں شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اب کسی بھی وقت جو ہے نا کچھ بھی بڑا معاملہ ہو سکتا ہے, بڑی علامات بھی نظر آنی شروع ہو سکتی ہیں. تو مشائخ کو تو اس بات کا پتہ ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے ہم آخری دور میں, اور یہ دور, اس دور کا تصوف جو ہے نا یہ بھی مڈل دور کے تصوف سے بڑا مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی, اس کو گرہ سے باندھنے کی, اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنا اے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنا اے رکھنا, میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں, اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا, اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا, ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے, ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تاکہ تو سبحان ربی العال الوحاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں اے اللہ انتہائی مشکل حالات میں زندہ ہیں اے اللہ ماں باپ بھی اپنے کمزور اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی محبوب کی امت کی کمزور ترین امتی ہیں اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دیجئے شفقت والا معاملہ فرما دیجئے درگزر والا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ جو گناہ ہم بدستور کرتے پھر رہے ہیں اے اللہ ان سے بھی درگزر فرما دیجئے اے اللہ ان کے اوپر ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں سزا نہ عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں سزا نہ دیجئے اے اللہ ہمیں مردود نہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما دیجئے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ اپنے بندے ہونے کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ آپ اے اللہ یہ نہ دیکھیے کہ ہم کتنے گندے ہیں اے اللہ یہ دیکھیے کہ آپ کتنے اچھے ہیں اے اللہ آپ کتنے اچھے ہیں اے اللہ آپ کتنے اے اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں اے اللہ آپ کتنے حسین ہیں اے اللہ آپ نے حسن کو پیدا فرمایا اے اللہ آپ کتنے حسین ہیں اے اللہ آپ کتنی محبت کرنے والے ہیں اے اللہ ہم تو اس مادیت کی پرستی کے زندگی دور میں زندہ ہیں جس کے اندر ہم محبت کرنا بھول چکے اے اللہ ہمیں محبت کرنا بھی نہیں آتا اے اللہ ہمارا دل دنیا کے اندر اتنا پھنس چکا اے اللہ مادہ پرستی میں اتنا پھنس چکا اے اللہ اپنی خواہشات کے اندر ہمارا دل اتنا الجھ چکا کہ ہمیں محبت کرنا بھی بھول گیا اے اللہ محبت کرنا بھی نہیں جانتے اے اللہ ہمیں تو بندوں سے محبت کرنی نہیں آتی اے اللہ ہم تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں اے اللہ ہم تو اپنے عزیزوں سے محبت کرنا نہیں جانتے اے اللہ محبت کرنے کو بھول چکے اے اللہ ہم آپ سے کیسے محبت کریں اے اللہ ہم آپ سے کیسے محبت کریں اے اللہ ہم آپ سے کیسے محبت کریں کیوں کہ محبت کریں اے اللہ ہمیں تو محبت کرنا ہی نہیں آتا لیکن اے اللہ ہمیں اس بات پر امید لگی کہ ہمیں نہیں آتا لیکن آپ کو تو آتا ہے اے اللہ آپ تو ودود ہیں آپ تو محبت کرنے والے اے اللہ آپ اے اللہ آپ ہم سے محبت کر لیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود آپ رد نہ فرمائیے اے اللہ آپ ہم سے نفرت نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے شیطانوں کے ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں شیطان کے اور نفس کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں اے اللہ آپ ہمیں ایسے ہی قبول فرما لیجیے اے اللہ ایسے ہی قبول فرما لیجیے اے اللہ ایسے ہی قبول فرما لیجیے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے ہمارے اولاد کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گھروں کی ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہر قسم کے فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اگر اے اللہ آپ کے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود اگر ہم ایمان سے محروم کر دیے گئے اے اللہ اگر ہم ان کی صحبتوں سے محروم کر دیے گئے اے اللہ اگر ہم تزکیہ نفس کی محنت سے محروم کر دیے گئے اچھی صحبتوں سے محروم کر دیے گئے تو اے اللہ اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہماری ناشکری کی وجہ سے ہماری قدردانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ان سے محروم نہ فرما اے اللہ جو آپ نے مواقع دیے اپنے اختیار سے تزکیہ نفس کرنے کے اے اللہ ان مواقع سے ہمیں محروم نہ فرما کے ہم نے ان مواقع کو جیسے استعمال کرنا چاہیے تھا ویسے استعمال نہیں کیا اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ کی قدر نہیں کری اے اللہ ہم نے ان کو وہ بنا کر کے رکھا جو کہ ان کی صحیح قدردانی نہیں کا طریقہ نہیں تھا اے اللہ جیسے کہ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا اے اللہ اس کی وجہ سے اے اللہ ہمارے لیے برے فیصلے نہ فرما اے اللہ ہمارے لیے گمراہی کے فیصلے نہ فرما اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے کر دینے کے فیصلے نہ فرما اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم کر دینے کے فیصلے نہ فرما اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے ہماری ناقدردانی کی وجہ سے ہماری ناقدردانی کی وجہ سے کی سزا اے اللہ ہمارے اولادوں کو نہ عطا فرما کہ انہیں آگے جا کر کے ایمان سے محروم کر دینا اے اللہ ایسا نہ فرما اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی فکر نصیب فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں دین کی فکر نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں کے اندر ہمیں نہ الجھا، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما، اے اللہ دین کی فکر عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ آپ نے صحابہ کرام کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اے اللہ اس کے انعام کے طور پر ان کو دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیا، آخرت کی فکر عطا فرما دی، اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کا اے اللہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بھی استعمال فرما، اے اللہ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں شہوت کے مرض سے حفاظت فرمائے، اے اللہ شہوت کے مرض میں ہمیں شفا عطا فرما، غصے کے مرض میں ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ حرص اور حسد کے مرض سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ تکبر اور عجب کے مرض سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کے مرض سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کو گناہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اس میں جو بھی غلطی ہے کوتاہی ہے، اے اللہ وہ ہماری طرف سے ہے، اے اللہ اس کے اوپر ہمیں معاف فرما، اے اللہ جو بھی اچھی بات کہی ہے اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے کہی ہے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی آپ کی دی ہوئی توفیق سے مانگی، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اب ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما، اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اچھے فیصلے فرما، دنیا میں بھی خیر و عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ قبر میں بھی اے اللہ اطمینان اور ایمان اور اطمینان اور سکون کے فیصلے فرما، اور آخرت کے اندر بھی اے اللہ اطمینان اور سکون کے فیصلے فرما، اے اللہ اجر عظیم کے فیصلے فرما، اے اللہ جتنی بھی خیریں مانگی گئیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ ہمارے مشائخ نے مانگی، اے اللہ آپ کے نیک بندوں نے مانگی، اے اللہ ان تمام خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی شرور سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ہمارے مشائخ نے پناہ مانگی، اے اللہ آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کے علم کے لیے قبول فرما، اے اللہ تزکیہ نفس کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی دعاؤں میں شامل فرما، ان کی توجہات میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے والدین، اے ہمارے جو اکابرین، ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خصوصاً اس عاجز کی والدہ محترمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اگر مغفرت ہو چکی تو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول فرما، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما، اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات کے جواب دینے آسان فرما، اے اللہ مقبول شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے شہر کی بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کعبۃ اللہ کا بار بار طواف کرنے کی توفیق نصیب فرما، مقبول عمرہ اور حج کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے روضہ مبارک کی مقبول حاضری کی بار بار توفیق نصیب فرما، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرما، مشائخ کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرما، اے اللہ تمام خیریں آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ منہ چھوٹا ہے لیکن بڑی بات ہے، لیکن آپ بڑے ہیں، اللہ آپ سے بڑی ہی بات مانگنے کو دل کرتا ہے، اے اللہ آپ اپنے اے اللہ آپ اپنی عظمت کی بقدر ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے اپنی عظمت کی بقدر ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار و اہل و عیال کو، ہماری اولادوں کو شامل فرما، ہمارے بزرگوں کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے برابر والوں کو، ہمارے چھوٹوں کو شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.